ہے وہ اس کا گھر ہے, بغیر شرعی ضرورت کے اور بغیر شوہر کی اجازت کے اگر کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے, جب تک واپس نہیں آتی فرشتے اس پہ لعنت کھینچتے ہیں. اور جو عورتیں میک اپ کر کے مخلوط پارٹیوں میں جاتی ہیں, غیر محرم مردوں سے ملتی ہیں یا مرد ان سے ملتے ہیں, آپس میں گفتگو ہوتی ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی یہ زانیہ ہے, یہ زانیہ عورت ہے. مسلمان عورت کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ وہ غیر محرم مرد سے گفتگو کرے یا اس کے ساتھ خلوت میں یا ویسے بیٹھے یا بغیر پردے شرعی پردے کے گھر سے باہر نکلے. تو مریم نے اپنے سامنے پردہ لٹکا لیا حجاب. فارسلنا الیہا روحنا, فارسلنا نون جمع کا اللہ کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے, اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فارسلنا ہم نے بھیجا, الیہا اس مریم کی طرف, روحنا اپنی روح, روح سے مراد جبریل ہے, اس لیے کہ قرآن میں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو روح کے نام سے یاد کیا گیا ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر, اور اس طریقے پہ سورہ شعراء میں ارشاد فرمایا کہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون, تو وہاں پہ نزل به روح الامین سے مراد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہے. فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها, بس بن گیا یہ فرشتہ اس مریم کے لیے, فتمثل بس بن گیا وہ لہا اس مریم کے لیے, بشرا سویہ بشر پورے کا پورا, جس طریقے پہ یہ ایک مکمل مرد اور انسان بشر ہوتا ہے, جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ایک مکمل بشر مرد بن کر مریم کے پاس تشریف لائے. تمثل شکل بنا لی, مثل یمثل تمثیلا نمونہ بنانا, مجسمہ و بت بنانا, ہو بہو کسی کی شکل بنانا یا ہو بہو کسی کی تصویر بنانا, مشابہت دینا, یہ تمثیل. تو یہ وہ جگہ ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں آ کر ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان ایام میں, جن ایام میں مریم نے خلوت میں عبادت شروع کر لی تھی, اور وہ جگہ جہاں پہ مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے پہ شروع کی کہ لوگوں اور اپنے سامنے ایک پردے کو لٹکا لیا, اس وقت اللہ کی طرف سے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ایک انسان یعنی بشر بن کر تشریف لائے. معلوم یہ ہوا کہ نور یعنی فرشتہ وہ جب انسانوں کے پاس آتا ہے تو اسے بھی مجبور ہو کر انسانی شکل بنانی پڑتی ہے, اور یہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کا بشر بن کے آنا یہ بشریت کی عظمت کی دلیل نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر نوری افضل ہوتے تو جبریل بشر کی شکل اختیار کر کے نہ آتے, اور اگر مریم عالم الغیب ہوتی, غیب دان ہوتی, تو جب جبریل آئے تھے تو خوف زدہ نہ ہوتی, جس طریقے سے اگلی آیات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی خلوتگاہ میں ایک غیر محرم مرد کو دیکھا تو ڈر گئی اور کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے, تو اس نیت سے آیا ہے مجھے اس کا علم نہیں ہے, ان کنت تقیا اگر تو ڈرنے والا ہے تو سمجھ جا. تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے, اور جبریل کو جب انسانی شکل میں مریم نے اپنے قریب دیکھا تو خوف زدہ ہوئے, اور اس کے بعد کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک, میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں, یعنی میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دے دیتی ہوں تجھ سے تیرے شر سے, ان کنت تقیا اگر تو ڈرنے والا ہے تو سمجھ جائے گا کہ میں اس قسم کی عورت نہیں میں تو مریم ہوں اور میں عیسیٰ پیدا ہونے والے نبی کی والدہ ہوں. مریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیا, اور اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کسی بھی خطرے اور خوف کے موقع پہ انسان کو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دینا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ صحیح حدیث میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم صبح اور شام کو تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کرو تو تمہیں کسی بھی قسم کی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی, جنات ہو یا انسانی شریر لوگ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اس اللہ کے نام کو میں لے رہا ہوں جس کا نام جب لیا جاتا ہے تو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. مریم نے اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دے دیا کہ میں اللہ کی پناہ لیتی ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ اس فرشتے کو بتا دیا کہ ان کنت تقیہ, اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے تو تو چلا جا. معلوم یہ ہوا کہ مریم باوجود اس کے کہ اللہ کی محبوب بندی ہے, جس طریقے پہ اصحاب کہف اللہ کے محبوب بندے تھے, اس لیے اللہ نے ان کا ذکر اپنی کتاب میں کیا, رہتی دنیا تک اس کتاب میں ان کا ذکر محفوظ ہے, اور ان کے نام پہ سورت کا نام بھی الکہف ہے. اسی طرح یہاں مریم کے نام پہ سورت کا نام مریم ہے, اور کتنا بڑا اعزاز ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کے بیٹے ہیں, اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو مریم سے پیدا کیا, اور یہ کہتی ہیں کہ انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. عالم الغیب ہوتی تو جان لیتی کہ یہ تو فرشتہ ہے, جبریل ہے, انسان شکل بنا کے آیا ہے, لیکن چونکہ عالم الغیب نہیں تھی اس لیے فوراً یہ کہہ اٹھی کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے مریم کا جب یہ خوف دیکھا فوراً ان سے کہا کہ انما انا رسول ربک, میں تیرے رب کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں. لأهب لك, تاکہ تجھے میں دے دوں, غلاما زکیا, ایک پاک لڑکا. وہب یہب وہبا, ہبا کرنا, بخش دینا, عطا کرنا. غلاما زکیا سے مراد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام. مریم کے اس خوف والے جملے کے جواب میں جبریل نے کہا کہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس بھیجا ہے, رسول و ربی کی, کیونکہ وہ مریم خاتون ہے اس لیے کاف کے نیچے یہاں زیر ہے, ربی کی. لأہب لکی غلاما زکیہ, مجھے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں آ کر تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناؤں, اور مجھے اللہ تعالیٰ اس لڑکے کی ولادت کا سبب بنائے. مریم نے جب فرشتے کی یہ بات سنی تو چونک اٹھی اور بڑی حیران ہوئی, پریشان ہوئی, اس لیے کہ مریم ابھی کنواری ہے, شادی نہیں ہوئی, اور اس شخص نے جو کہ ان کے لیے اجنبی ہے آ کر جب یہ کہا کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور تمہیں بیٹا عطا کرنے آیا ہوں, تو بڑی حیران ہوئی کہ ظاہری سبب جو اولاد کی ولادت کا ہوتا ہے, نکاح, وہ موجود نہیں ہے, اور جو کہ ایک صحیح سبب ہے, اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ میں کوئی بدکار عورت کی نہیں ہوں, نہ میرا کسی کے ساتھ نکاح ہوا اور نہ میں بدکار عورت ہوں. جب دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر بچہ کیسا جائے گا؟ عورت کہنے لگی انا یکون لی غلام, کیسے ہوگا میرے لیے لڑکا. انا کیسے, یکون لی غلام, ہوگا میرے لیے لڑکا. ولم یمسسنی بشر, اور مجھے کسی بھی بشر نے چھوا تک نہیں. ولم اکو بغیہ, اور نہیں میں بدکار ہوں. بغیہ یہ بغیون, بغا یبغی سے صفت مشبہ کا صیغہ ہے, بغاوت کرنا, نافرمانی کرنا. بغی
بغاوت کرنے والے کو کہتے ہیں اور بغی بدکار عورت کو بھی کہتے ہیں, اور اس کو باغیہ بھی کہتے ہیں جو بدکار عورت ہوتی ہے. مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل سے کہا کہ اولاد کے ہونے کے دو طریقے ہیں, ایک جائز طریقہ اور ایک بدکاری والا طریقہ. جائز طریقے میں یہ ہے کہ یمسسنی بشر, مجھے کسی بشر نے آج تک چھوا نہیں, یعنی میرا نکاح کسی مرد کے ساتھ نہیں ہوا اور شادی نہیں ہوئی تو بچہ کیسے پیدا ہو. اور ولم اکو بغیہ, اور میں بدکار بھی نہیں ہوں, اس لیے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. بغیہ بغاوت کرنے والی بدکار عورت. بنی اسرائیل کے جن واقعات کو احادیث میں بیان کیا گیا ہے ان میں متفق علیہ حدیث میں ہمیں یہ حدیث بھی ملتی ہے. متفق علیہ حدیث میں ہمیں بنی اسرائیل ایک بدکار عورت کا واقعہ ملتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بینما کلب یطیف برقیۃ کاد یقتلہ العطش, اور یہ حدیث اس کتاب ریاض الصالحین کے 13 باب میں ہم پڑھ چکے ہیں. اس متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک بدکار عورت سفر پہ تھی, راستے پہ چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے. اس بدکارہ عورت کو اس پیاسے کتے پہ رحم اور ترس آیا اور اس نے اس پیاسے کتے کو پانی پلایا. اللہ تعالی نے اس بدکارہ عورت کہ اس فعل کو پسند کیا, قبول کیا, فغفر لها بھی, اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس بدکارہ عورت کی مغفرت فرمائی. اور اسی طریقے پہ ایک اور متفق علیہ حدیث ہے, اس میں بھی بدکار عورت کا ذکر ہے. ارشاد فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کتے کی خرید و فروخت کے پیسے سے منع کیا ہے, جو کتوں کو بیچتے ہیں اور خریدتے ہیں, وہ کتے کے جو شوقیہ رکھے اور پالے جاتے ہیں, وہ کتے کے جو زمیندار اور دوسرے لوگ گھر کی یا زمینداری اپنی فصل وغیرہ کی حفاظت کے لیے رکھتے ہیں, ایسے کتے رکھنا جائز ہے. لیکن وہ کتے جو بلا ضرورت شرعی گھر میں لوگ شوقیہ پالتے ہیں, یا یورپ میں جو لوگوں نے کتے پالے ہوتے ہیں ان کی اندھی تقلید میں بعض مسلمان بھی اپنے گھروں میں کتے پالتے ہیں, تو کتوں کی خرید و فروخت کا جتنا پیسہ ہے یہ سارے کا سارا حرام ہے. اور اسی طرح ومہر البغی, بدکار عورت جو پیسے کماتی ہے وہ سارے حرام ہیں. گائیکا اور زانیہ, یعنی وہ عورت کے جو گانے بجانے کا کام کرتی ہے وہ بھی زانیہ ہے, اور جو اسٹیج ڈراموں اور فلموں وغیرہ میں کام کرتی ہے اس کی کمائی بھی زانیہ کی کمائی کی طرح ہے. تو یہ ساری کمائی جو گناہوں کو بیچ کر اور گناہوں کے عوض لی جاتی ہے, فرمایا کہ یہ حرام ہے. وحلوان الکاہن, کاہن نجومی جادو اور تعویذ وغیرہ کا دھندا جو لوگ کرتے ہیں جو پیسے کماتے ہیں, ارشاد فرمایا کہ حلوان جو مٹھائیاں وغیرہ ان کے ہاں ہوتی ہیں یہ بھی حرام ہے. یعنی غیر اللہ کے نام پہ جو نظر و نیاز ہوتی ہے, یا جو لوگ اس قسم کے لوگوں کو مٹھائی وغیرہ دیتے ہیں جس کو شیرینی کہتے ہیں, تو یہ شیرینی وغیرہ یہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے. اور اسی طرح بدکار عورت کی کمائی یہ بھی حرام ہے. مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بدکار نہیں ہوں اور نہیں میرا نکاح ہوا ہے, اس طریقے سے میرے ہاں لڑکا پیدا ہوگا. فرشتے نے کہا قال کذلک, اسی طرح ہوگا, جس طرح میں تم سے کہہ رہا ہوں اسی طرح تمہارے ہاں لڑکا ہوگا. اور جہاں تک تم یہ کہتی ہو کہ کیسے ہوگا, تو قال ربک، تیرے رب نے یہ کہا ہے، ہوا علی حین، وہ مجھ پر آسان ہے، یعنی تم جس چیز کو اور جس کام کو عجیب اور مشکل کام سمجھتی ہو، تمہارا رب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام میرے لیے مشکل نہیں ہے، میرے لیے تو بہت آسان ہے، میں اپنی مخلوق کو جس طریقے پہ چاہوں پیدا کر سکتا ہوں، سبب کے ساتھ بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر سبب کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، تو مجھے کسی اسباب کی یا کسی کی معاونت یا مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تیرے رب نے یہ کہا ہے کہ ہوا علی حین، یہ مجھ پہ آسان ہے، ولنجعلہ، تاکہ اور تاکہ بنائے ہم اس کو، آیتا للناس، لوگوں کے لیے نشانی۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے، اس طرح گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، یہ نون عظمت کا، یہ اللہ تعالی کی ذات پہ دلالت کرتا ہے، کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو یہاں پر بھی نجعلہ میں جو نون ہے، یہ اللہ تعالی اس سے مراد ہے، اللہ اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ولنجعلہ، اور تاکہ ہم بنائیں ہو اس بچے کو، پیدا ہونے والے بچے کو کیا بنائیں؟ آیتن، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، ورحمتن، اور رحمت، منا، ہماری طرف سے، ہماری طرف سے اس بچے کا آنا رحمت ہو، اس لیے کہ جو مسیح کی بات مان جائے گا وہ نجات پانے والوں میں سے ہوگا، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اور یہ اللہ کی نشانی، نشانی اس طریقے پہ کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد کسی کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا نہیں کیا، تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور وہ ہے ایک کام جس کا فیصلہ ہو چکا، وَكَانَ أَمْرًا، اور ہے یہ کام، مَقْضِيًّا، جس کا فیصلہ ہو چکا، یعنی اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کا فیصلہ ہم کر چکے کہ تمہارے ہاں لڑکا ہوگا، اور بغیر اس ظاہری سبب کے ہوگا جس ظاہری سبب کے بغیر کسی اور کے ہاں اولاد نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 میں بھی اس واقعے کو اللہ نے بیان کیا، وہاں مریم کا جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ انا یکون لی ولد، یہاں پر ہے انا یکون لی غلام، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جہاں تک نشانی کا معاملہ ہے تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91 میں ارشاد فرمایا کہ مریم اور عیسیٰ، ماں بیٹا، ان دونوں کو اللہ تعالی نے اپنی نشانی بنایا، ارشاد فرمایا وجعلناها وابنها آية للعالمين، اور ہم نے بنایا ان کو، مریم کو، وابنها، اور ان کے بیٹے کو بھی، آیتن، نشانی، للعالمین، سب کے لیے۔ اور سورہ مومنون کی آیت نمبر 50 میں ارشاد ہے وجعلنا ابن مریم وامہ آیا، ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ و امہ، اور ان کی والدہ یعنی مریم، ان ماں بیٹی دونوں کو ہم نے نشانی بنایا۔ اللہ تعالی کی بہت بڑی نشانی مریم اور ان کے بیٹے دونوں ہوئے علیہ السلام۔ اور جب یہ جبریل ان کے پاس آئے تو آ کر انہوں نے جو کام کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے کہ جبریل نے کون سی ایسی حرکت کی، کون سا ایسا کام کیا جس کا حکم اللہ نے ان کو دیا تھا، اور جس عمل کے کرنے کے بعد مریم امید سے ہو گئی۔ سورہ تحریم کی سب سے آخری آیت میں ارشاد ہے وَمَرْيَمَ ابْنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، عمران کی بیٹی مریم، ارشاد فرمایا کہ وہ جو بہت پاک صاف تھی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی تھی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہماری طرف سے جو روح یعنی جبریل گئے انہوں نے پھونک ماری۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 91 میں ہے وَالَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، مفسرین نے لکھا کہ جبریل جب تشریف لائے تو انہوں نے مریم علیہ السلام کے گریبان پہ ایک پھونک ماری، فنفخنا فیہ من روحنا، جبریل نے ان کے گریبان پہ ایک پھونک ماری، اس پھونک کی برکت سے اللہ تعالی نے مریم کے پیٹ میں حمل کے اسباب کا معاملہ فرما دیا، اور اس پھونک کے مارنے کی وجہ سے مریم حمل سے ہو گئی اور امید سے ہو گئی. اور یہی وہ حمل اور امید ہے جس کا ذکر اب اس آیت نمبر 22 میں ہے کہ جبریل نے آ کر جب ان کے گریباں یعنی ان کے سینے پہ پھونک ماری، اور اس پھونک کے مارنے کے بعد وہ حمل سے امید سے ہو گئی. فحملته، بس وہ حمل سے ہو گئی. فانتبذت به، پھر چلی گئی اسے لے کر، یعنی اپنے اس حمل کو لے کر، اس بوجھ کو لے کر. حمل بوجھ کو کہتے ہیں. مکانا قصیا، ایک دور جگہ. جب مریم کو یہ علم ہوا اب وہ امید سے ہیں، تو وہ جس جگہ بیٹھ کر عبادت کیا کرتی تھی وہاں سے دور ایک وادی میں تشریف لے گئی. مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ یہ بیت اللحم والی وادی تھی جو اس وقت بھی فلسطین میں موجود ہے. تو یہاں اس وادی میں جو اس وقت غیر آباد اور ویران وادی تھی، اس وادی میں مریم تشریف لے گئی، اس لیے کہ یہ بڑی عجیب بات تھی اور مریم کے لیے رسوائی اور شرمناک بات تھی اور رسوا کن بات تھی کہ بغیر شادی کے یہ عبادت گزار طاہرہ اور پاک عورت حمل سے امید سے کیسے ہو گئی. تو مریم یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں، اس لیے کہ جلد یا بغیر لوگوں کو اس چیز کا علم ہو جائے گا کہ میں حمل سے ہوں. اس لیے اس وقت وقتی طور پہ وہ لوگوں کی نگاہوں اور باتوں سے چھپنے اور بچنے کے لیے دور ایک وادی میں تشریف لے گئے جو ان کے اس عبادت گاہ سے 8 میل کی مسافت کے برابر تھا. قصیہ یہ صفت مشبہ ہے، قصا یقصو، دور ہونا. اور وہاں جا کر یہ رہنے لگی. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. اب وہ وقت آیا کہ جو ولادت کا وقت ہوتا ہے، بچے کی ولادت کا وقت آیا. فأجاءها المخاض، بس لے آیا اس مریم کو درد ذہن، یعنی ولادت کے وقت جو درد عورتوں کو ہوتا ہے، مخاض اسے کہتے ہیں، درد ذہن. لے آیا مریم کو درد ذہن الى جذع النخلة، کھجور کے درخت کی جڑ کی طرف، یعنی جس جگہ یہ تشریف لے گئی وہاں بلند ٹیلے پہ ایک درخت، ایک کھجور کا درخت تھا، اس درخت کے پاس یہ تشریف لے گئی اور وہاں جا کر کہنے لگی یا لیتنی مت قبل هذا، کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوں. وکنت نسیا منسیا، اور ہو جاتی میں بھولی بسری. اجاء یہ بمعنی لجاء ہے، پناہ لینا، مدد لینا، آنا. مخاض یہ مصدر ہے، درد ذہن کو کہتے ہیں، یعنی وہ درد کے جو عورتوں کو بچے کی ولادت کے وقت ہوتا ہے. جلد کھجور کے تنے کو کہتے ہیں. نسیم منسیا، یہ دونوں لفظ نسی سے ہیں، اسی سے نسیان ہے، بھول. اس طرح اردو زبان میں پرانی یادوں اور پرانی باتوں کے لیے کہا جاتا ہے بھولی بسری یادیں، حالانکہ دونوں لفظوں یعنی بھولی اور بسری ان کا معنی ایک ہی ہوتا ہے. اسی طرح عربی میں بھی نسیم منسیا دونوں کا معنی ایک ہی ہے. البتہ جو ایک دقیق فرق ہے وہ یہ ہے کہ نسیہ نسیون سے وہ چیز کے جسے ردی میں پھینک دیا جائے اور پھر اس کا خیال نہ آئے، اور منسی یہ اس میں مفعول ہے، وہ چیز جسے بھلا دیا جائے. مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اب وہ درد شروع ہوا جو ولادت کے وقت ہوتا ہے، وہ درد جو عورتوں کو بچے کی ولادت کے وقت ہوتا ہے. اس شدید تکلیف اور اذیت میں وہ پریشان ہے کہ اب جب بچہ ہوگا تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں؟ اور درد کی شدت اور تکلیف بھی ہے, اور اس بیابات اور ویران وادی میں کھجور کا ایک درخت ہے, اس کے قریب تشریف لے گئی اور وہاں جا کر یہ جملہ ان کی زبان سے نکلا, پریشانی کے عالم میں ان کی زبان سے جملہ نکلا. یہ جو عورتوں کو بچوں کی ولادت کے وقت درد ہوتا ہے, یہ شدید اور تکلیف دہ درد ہوتا ہے, جس کو درد ذہن کہتے ہیں. اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی عورت اس درد کی وجہ سے مر جائے تو وہ شہید ہے. امام مالک نے موطأ میں, امام احمد بن حنبل نے مسند میں, ابو داود نے اپنی سنن ابو داود میں, نسائی ابن حبان مستدرک اور بیہقی, ان تمام کتب میں یہ حدیث موجود ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حقیقی شہادت ہے اس کے علاوہ بھی 7 قسم کے لوگ شہید ہیں, اور 7 قسم کی موت یا شہادت کی موت ہے. الشہادت سبعن, اس میں ارشاد فرمایا کہ ایک تو المطعون شہید, والغریق شہید, وصاحب ذات الجنب شہید, والمبطون شہید, وصاحب الحریق شہید, والذی يموت تحت الهدم شہید, والمرأة تموت بجمع شہید. ارشاد فرمایا کہ طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر اگر کوئی شخص مر جائے تو وہ شہید ہے, اور اگر کوئی شخص غرق ہو جائے تو وہ بھی شہید ہے, اور نمونیا کی بیماری میں مبتلا ہو کر کوئی شخص مر جائے تو وہ بھی شہید ہے, اور پیٹ کی کسی بیماری کی وجہ سے جو شخص مر جائے وہ بھی شہید ہے, کوئی شخص اگر جل کے مر جائے آگ میں وہ بھی شہید ہے, اگر کوئی شخص کسی مکان یا پہاڑ یا کسی پتھر یا کسی دیوار کے نیچے دب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے. والمرأة تموت بجمع شہیدا, اور اگر کوئی عورت بچے کی ولادت کے وقت یا اس ولادت کے درد کی وجہ سے مر جائے تو وہ بھی شہیدا ہے. تو مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ تکلیف ہوئی, اور اس تکلیف میں وہ اس وادی میں پریشان ہیں, اور اس پریشانی کے عالم میں ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ کاش میں اس حمل کے ہونے سے پہلے ہی مر چکی ہوتی اور مجھے کوئی یاد ہی نہ رکھتا. اور پھر اللہ تعالی نے اب جبریل کو بھیجا کہ جا کر ہماری اس محبوب بندی کو تسلی دو, اور وہ تسلی انہوں نے اس طریقے پہ دی کہ فناداها من تحتها, بس پکارا فرشتے نے ہا اس مریم کو, من تحتها اس کے نیچے سے, اس قلعے پہ اس بلند مقام پہ بیٹھی ہوئی تھی, وہاں سے نیچے جو جگہ تھی اس جگہ سے مریم نے ایک آواز سنی, اور وہ آواز جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کی تھی, اور اس آواز میں جو گفتگو اور جو جملہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سنا, ارشاد فرمایا کہ وہ یہ تھا اللہ تحزنی, کہ تو مت گھبرا. جبریل نے کہا اللہ تحزنی, مت گھبرا, قد جعل ربک, بنا دیا ہے تیرے رب نے, تحتک, تیرے نیچے, سریہ, چشمہ, یعنی جو نچلی جگہ ہے یہاں پر ایک صاف میٹھے پانی کا چشمہ بھی اللہ تعالی نے تمہارے لیے جاری کر دیا ہے. اور اس کے بعد پھر ان سے یہ کہا گیا کہ صرف پانی ہی نہیں, بلکہ کیونکہ اس وقت آپ تکلیف میں ہیں اور کوئی اور شخص بھی آپ کی مدد کے لیے نہیں ہے, تو کھانے پینے کا انتظام اللہ نے جو کیا کہ میٹھا شفاف پانی کا چشمہ وہ وہاں سے جاری کر دیا. سریہ, اس میں جامد ہے, پانی کے چھوٹے چشمے کو اور چھوٹی نہر کو سریہ کہتے ہیں. اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ جو درخت ہے کھجور کا, جو بے پھل تھا, اس میں ہم نے تازہ پھل تمہارے لیے لگا دیا, جس کو ہلاؤ تو یہ خود بخود تمہارے اوپر رطبن, تازہ کھجور کو رطب کہتے ہیں, یہ تازہ کھجور کے دانے تمہارے پاس خود ہی آ کے گریں گے, تم ان کو کھاؤ اور پانی پیو. اور اس طریقے سے اللہ تعالی نے
مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کا اور ان کی تسلی کا اور ان کی خاطر کا یہاں پہ خیال رکھا. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. جو باب ہم نے شروع کیا تھا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب ریاض الصالحین کا, اس کی آج پانچویں اور چھٹی دو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں. پہلی حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں, یہ روایت کرتے ہیں. اور یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ان کی مختصر تاریخ ہم اس سے پہلے کتاب الاخلاص میں پڑھ چکے ہیں, کیونکہ ان سے کئی روایت شدہ احادیث اس باب میں موجود تھیں. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس, قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ. یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قیامت کے دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لی, اس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. پچھلے درس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے, اور وہ حدیث آپ نے پڑھی تھی کہ ان اللہ تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یده بالنہار لیتوب مسیء اللیل, کہ اللہ تعالی نے اپنی توبہ کا جو دروازہ ہے وہ کھلا رکھا ہے. دن اور رات جس وقت جو شخص توبہ کرنا چاہے اللہ تعالی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے, لیکن اس توبہ کے قبول کرنے اور اللہ تعالیٰ کا جو دروازہ ہے در توبہ یہ جو کھلا ہوا ہے, اس کے لیے ایک حد معین ہے اور ایک وقت مقرر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک قیامت کا دن نہیں آیا اس وقت تک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. قبل ان تطلع الشمس من مغربها, اور ظاہر ہے قیامت کے دن سورج جو ہے یہ بجائے مشرق کے مغرب سے طلوع ہوگا, اس لیے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے جو شخص بھی توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. اور یہ جو قیامت کا دن ہے یہ اچانک آ جائے گا, یہ قیامت کے دن کے آنے سے پہلے کوئی خاص اس قسم کا اعلان نہیں کیا جائے گا کہ صاحب کل قیامت ہے یا اگلے ہفتے قیامت آنے والی ہے یا فلاں مہینے یا فلاں سن کی فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی. کیونکہ قرآن میں یہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں, یسألونک عن الساعة ایان مرساها, یسألونک عن الساعة ایان مرساها, یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ کہ قیامت کب آئے گی. فیما انت من ذکراها, آپ اس کا ذکر کرنے والے کون ہیں, یعنی آپ کو اس کا علم نہیں دیا گیا کہ قیامت کب آئے گی. الى ربک منتہاها, تیرا رب ہی اس بات کو اچھی طرح جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. اور جب قیامت آ جائے گی تو پھر یہ لوگ یوں سمجھیں گے کہ جو دن اور جو عمر ہم نے دنیا میں گزاری ہے, معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ دن کا کچھ حصہ اور یا شام کے وقت کا کچھ حصہ ہم دنیا میں گزار کے آئے ہیں. کہ انہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیتا او ضحاہا, قیامت کے آنے سے پہلے تک توبہ قبول ہوتی ہے. پانچ چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے, اور یہ سورہ لقمان کے آخر میں اللہ نے پانچ چیزیں بیان کی. سورہ لقمان کی سب سے آخری آیت ہے ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. ان پانچ چیزوں میں ایک قیامت ہے, اس کا علم سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں ہے. من تاب, جس شخص نے توبہ کی, قبل ان تطلع الشمس من مغربها, اس سے پہلے کہ سورج اپنی مغرب سے طلوع ہو, سورج کا جو مغرب ہے مغربی کنارہ اس سے طلوع ہو, تاب اللہ علیہ, تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. اور دوسری حدیث, اس کے راوی عبداللہ ابن عمر ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس دوسری حدیث کے راوی ہیں. اس میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کہ ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کے حلق سے غرغر کی آواز نہ نکلے. غرغر ما لم یغرغر, جب آدمی پہ نزع کا عالم طاری ہوتا ہے جس کو سکرات کہتے ہیں, اس کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پہ آیا ہے. سورہ قاف میں ارشاد فرمایا کہ وجاءت سکرۃ الموت بالحق, جو نزع کا عالم ہے اور مرتے ہوئے جو شدت اور جو سختی اور جو تکلیف ہے, یہ حق ہے اور یہ درست ہے اور یہ صحیح ہے. اور سورہ واقعہ میں ارشاد فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم, فلولا اذا بلغت الحلقوم, جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جائے گی. اور سورہ قیامہ میں ارشاد فرمایا کہ کلا اذا بلغت التراقی, جب تمہاری جان حلق تک, تمہاری جو سانس ہے اور جو تمہاری روح ہے, اس کو جب موت کا فرشتہ قبض کرے گا, جب یہ حلق تک پہنچ جائے گی, تو اس وقت وقیل من راق, تو یہ کہا جائے گا کہ کہاں ہے جھاڑ پھونک کرنے والے اور دوائیاں کرنے والے, ڈاکٹر اور طبیب اور حکیم کہاں ہیں. وبن انہ الفراق, اور یہ مردہ سمجھ جائے گا کہ اب انہ الفراق, اب فراق اور جدائی کی گھڑی آ پہنچی. والتفت الساق بالساق, اور اس وقت یہ ہوتا ہے کہ ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جاتی ہے شدت کی وجہ سے. تو یہ نزع کا عالم ہے اور یہ موت کی سختی حق ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی یہ تکلیف ہوئی, اور شدت کرب کی بنا پہ, جب آپ کی بیٹی فاطمہ نے کہا, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ وا کرب ابا, ایک روایت میں ہے کہ یا وا کرب ابتا, کہ ہائے میرے والد کا کرب اور تکلیف, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا لا کرب علی ابی کی بعد اليوم, کہ آج کے بعد تیرے والد کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی, یعنی آج جو ہے یہ آخری تکلیف ہے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. اور جو موت کی کیفیت طاری ہوتی ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی موت کی کیفیت طاری ہوئی, اس لیے کہ قرآن میں یہ کہا ہے انک میتن وانہم میتون. اور آپ کے بارے میں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آخری وقت آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا, اس میں وہ ہاتھ ڈالتے تھے اور اس تر ہاتھ کو اپنے چہرے پہ ملتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, الا ان للموت سکرات, اللہم ہون علی سکرات الموت. پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید خالص کا اقرار بر کے اعلان کیا, اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ الا ان للموت سکرات, الا ان للموت لسکرات, کہ یہ بات حق اور درست ہے کہ موت کے لیے واقعی نزع کا عالم ہے. اللہم ہون علی سکرات الموت, اے اللہ مجھ پہ موت کی سختی آسان کر. تو جب انسان کی موت قریب آ جاتی ہے اور موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کرتا ہے اور اس کی جان جب نکلتی ہے, تو اس وقت اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں مر رہا ہوں. اس وقت اگر وہ توبہ کرے تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے اگر توبہ کر لے تب تو قبول ہوتی ہے, لیکن جب اس کی روح قبض کرنی شروع کر دے فرشتہ, اس وقت اگر وہ توبہ کرے, ما لم یغرغر, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی. اگر اس وقت توبہ قبول ہوتی تو فرعون کی توبہ قبول ہو چکی ہوتی, اس لیے کہ جب اسے غرق کیا جا رہا تھا, جب وہ پانی میں غرق ہو رہا تھا دریائے نیل میں, تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ آل آل, اب جو ہے میں مسلمان ہوتا ہوں. آمنت برب ہارون و موسیٰ, اب میں موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لا رہا ہوں. اس وقت اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اس لیے کہ زندگی جتنی بھی اللہ نے دی تھی اس زندگی کے اندر ہزار ہاں مرتبہ لاکھوں مرتبہ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ایسے مواقع انسان کو ملے کہ جس میں یہ توبہ کر سکتا تھا, اس نے توبہ نہیں کی. اب جب اس نے موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی اب توبہ قابل قبول نہیں ہے. آج ذی الحج کی 28 تاریخ ہے اور اس سال کے ختم ہونے میں ایک یا دو دن باقی ہیں, اور یہ ہم لوگوں کا مذہبی سال ہے, اور جو عیسوی سال ہے 1990 جسے آپ کہتے ہیں, اور جس کے مہینے جنوری فروری مارچ اپریل وغیرہ ہیں, وہ عیسائیوں کا سال ہے. عیسائی اور یہود و یہودی وہ اپنا حساب کتاب جتنے بھی ہیں وہ اس سال اور ان مہینوں اور ان ایام میں رکھتے ہیں, جبکہ مسلمانوں کا جو سال ہے وہ ذی الحج کا سال ہے اور وہ 1410 ہجری ہے, اور جو مہینے ہیں ہم لوگوں کے ان مہینوں کا آغاز محرم سے ہوتا ہے اور ان کا اختتام ذی الحج پہ ہوتا ہے. اگر آج آپ ہائی اسکول یا کسی یونیورسٹی کے لڑکے سے پوچھ لیجئے کہ صاحب تمہارے مذہبی سال کا نام کیا ہے یا کون سا سال ہے اس وقت, یا تمہارے جو 12 مہینے ہیں مذہبی ان کا نام ہمیں گن کے بتاؤ, تو جس طرح ہمارے ہاں آتا ہے کہ ایک ہائی اسکول کے امتحانی پرچوں میں ایک لڑکے نے یہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے, یہ ہمارے بچوں کی مذہبی معلومات کا عالم ہے, اس لیے کہ انہیں اگر شوق ہے تو صرف کرکٹ اور فٹ بال کا شوق ہے ہمارے ملک میں, اور یہاں اگر شوق ہے تو ویڈیو پہ نئی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے, اور یہ وی سی آر کی بیماری اس سے ہمارا ملک کسی زمانے میں بچا ہوا تھا, لیکن اب تو اس ملک سے زیادہ فلمیں ہمارے ملکوں میں لوگ دیکھتے ہیں. ہر محلے میں آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو سینٹرز ہر محلے میں کھلا ہوا ہے, اور وہاں باقاعدہ ہر ہفتے نئی فلمیں دیکھنے کے لوگوں کو ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب کسی شہر کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو وہاں کے لوگوں کے دلوں سے اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے. اس طرح سورہ توبہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام, یہ لوگ غور کیوں نہیں کرتے کہ یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین, ہر سال ان لوگوں کو آزمایا جاتا ہے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ. یفتنون فی کل عام مرہ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون, اس کے باوجود نہ تو یہ لوگ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں. جن علاقوں میں کرفیو لگا ہوا ہے, جب کرفیو کی چھٹی 2-4 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے, تو بجائے اس کے کہ لوگ مسجدوں میں جائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں, سب سے زیادہ رش کرفیو کے وقفے کے دوران ویڈیو کی دکانوں پہ ہوتا ہے, اور بجائے 1-2 فلمیں لینے کے لوگ 10-10 فلمیں لیتے ہیں کہ اب وہ کرفیو تو 10 یا 20 گھنٹے کا کرفیو ہوگا, کیا کریں گے ہم لوگ. اس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ہے, اور اس عذاب سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی مذہبی جماعت یا کوئی سیاسی پارٹی, حزب اقتدار کی ہو یا حزب اختلاف کی ہو, ملک کو اللہ کے اس عذاب سے قتل نہیں بچا سکتی. وہ جو چکی آٹا پیستی ہے تو اس چکی میں ایک بہت بڑا پتھر ہوتا ہے گول, اور اس کے نیچے وہ دانے آتے ہیں پس جاتے ہیں, اور جس لوہے سے وہ گول وہ پتھر سا لگا ہوا ہوتا ہے بیچ میں اس کے مقناطیسی ایک پتھر ہوتا ہے لوہا, بعد جو دانے ہوتے ہیں مکئی یا گندم کے وہ اچھل کے یا بکھر کے وہ جو بیچ والا مقناطیسی وہ ڈنڈا ہوتا ہے لوہے کا بڑا اس کے ساتھ آ کے لگ جاتے ہیں اور وہ چکی گھومتی رہتی ہے. تو ایک صاحب دل نے یہ مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ لے لیں، عذاب اس کا ہے وہی بچا سکتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی پناہ میں چلے گئے تو آپ بچ جائیں گے، جس طرح یہ دانے جو کہ اس چکی کے نیچے جانے کے بجائے اس جو اصل مرکز جس کی وجہ سے وہ چکی گھومتی ہے اس کے ساتھ لگ گئے تو بچ گئے، اگر وہ اس کے ساتھ نہ لگتے تو وہ پس جاتے۔ یہی معاملہ مخلوق کا ہے کہ جب معاشرہ اور جب قوم اور جب شہر کے لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور وہ عذاب پھر ایک گھر یا ایک محلے پہ محیط نہیں ہوتا، پھر وہ پورے شہر کو تباہ کرتا ہے، اس کے بعد صوبہ تباہ ہوتا ہے، اس کے بعد ملک تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یَشَأْ یُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غرق کر دے، تمہیں موت دے، تمہیں اپنے عذاب سے ہلاک کر دے، وہ یہ بخل